الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال يمنحكم عليها في نار جهنم فتقوى بها جباهكم وجنوبكم وظهوركم هذا ما كانت به أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل تخرج الزكاة من ماله فإنها صدقة وتصل أقرباءك وتعرف حق المسكين والجار والصاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زوجان محترم يا أهل الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي مباركة أهل الجماعة كيونكہ أمت مسلمة في أكبرين تعداد اس ماہ کے اجر کی بنیاد پر اپنے مالی صدقات کے دینے کو ترجیح دیا کرتی ہے. اصل خصوص کوشش ہوتی ہے کہ پہلے ہفتے کے اندر ہی زکات اور مالی صدقے کے فریضے سے اللہ کے حکم سے سرخوش ہو جائیں، اس کے اس حوالے سے عرض کرنے کا ارادہ ہے. اسلام کی بنیاد مثل کے حدیث شریف میں آیا ہے، پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے بنیاد اسلام اور خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، ایک تو اقرار کلمہ دین ہے وان محمد رسول اللہ، و اقام الصلاۃ، دوسرا نماز ہے، اور ادا الزکاۃ، تیسرا زکات کی ادائیگی ہے، اور حج، چوتھا حج کی ادائیگی ہے، اور صوم رمضان، پانچویں رمضان کے روزے ہیں. اس میں سے ایک پانچ میں سے ایک بنیادی فریضہ زکات ہے. زکات مال کے اندر اللہ کے حکم کی تعمیل سے تعلق رکھتا ہے. اسلام کا نظریہ مال کے بارے میں کیا ہے کہ جو کچھ کسی کے پاس موجود ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور اللہ پاک کو اختیار ہے کہ اپنی دی ہوئی اس امانت کے اندر جیسے چاہیں تصرف کا، جیسے چاہیں اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق اس کو خرچ کرنے کا پابند کرے، مکلف کرے کہ جیسے میں کہوں ویسے تم اس کو خرچ کیا کرو، جہاں میں کہوں وہاں تم اس کو خرچ کیا کرو. یہ اسلام کا نظریہ، ایسا نہیں ہے کہ بندہ اس کو جیسے تیسے کما بھی سکتا ہے، جیسے تیسے خرچ بھی کر سکتا ہے، پورے کے پورے مال کو اپنا حق سمجھ سکتا ہے. نہیں، یہ نظریہ نہیں لیا گیا، بلکہ بولا گیا جو تمہارے پاس ہے، جہاں پر بھی اللہ پاک نے لایا ہے، من مال رزقنا کو، من مال رزقنا کو، جو ہم نے تم کو دیا، جو ہم نے تم کو دیا، جو ہم نے تم کو دیا. یہ ذہن بنایا گیا کہ جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارا نہیں ہے، جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے تو کسی اور کے پاس تھا، جب تم پیدا ہو کر اس قابل ہو گئے تو وہ تمہاری ملکیت میں آ گیا، پھر جب تم مر جاؤ گے تو پھر وہ تمہارے پاس نہیں رہے گا، تمہارے پاس قبر میں نہیں آئے گا. تو یہ نظریہ دیا گیا، یہ سوچ ذہن میں بٹھا دی گئی اور بٹھانے کا چاہا گیا کہ بیٹھ جائے لوگوں کے ذہنوں میں کہ جو ان کے پاس ہے وہ ان کا نہیں ہے. جیسے ہمارا وجود، ہمارے وجود میں، ہمارے جسم میں لگے ہوئے آغا، یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس کی امانت ہے. ایسے ہی ہمارے پاس جو صلاحیتیں، جو نعمتیں مادی اور روحانی لائن کی ہیں، وہ سب کی سب اللہ کی بخشی ہوئی عطا کی ہوئی ہے. اللہ پاک جو بھی حکم دیتے ہیں، تھوڑا سا نفس پہ گرا گزرتا ہے، شاپ گزرتا ہے، پانچ وقت کی نماز پڑھو تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے، اپنا کمایا ہوا مال جس کو ہم اپنا سمجھتے ہیں غلطی سے، وہ محنت سے کمایا گیا ہے، اس بات سے سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا اپنا ذاتی ملک ہے، اس کے اندر کسی اور کا حق نہیں ہے، اس میں اللہ کے کرم کو، اللہ کی نعمت کو، اللہ کی پیدا کردہ آسانیوں کو ہم نظر نہیں کرتے، تو اس کے اندر ہمارا اس مال میں سے اللہ کے راستے میں نکالنا دشوار ہوتا ہے. حج کے اندر مال بھی خرچ ہوتا ہے، جان بھی خرچ ہوتی ہے، وہ بھی دشوار ہوتا ہے. اللہ پاک ان احکام کے اندر بھی آسانیوں کو پیدا فرمائے ہیں امت مسلمہ کے ساتھ. ہر حکم کے اندر جہاں نفس کے اوپر گرانی ہوتی ہے وہاں اس کے ساتھ میں آسانیاں بھی لگی ہوئی. اب دیکھیے، جو مال کسی کا آپ کا اپنا مال ہو اور آپ کسی کے پاس امانت رکھوائیں لے جا کر، اور اس کو بولیں گے اس میں سے پوری کی پوری رقم کسی اور کو تو دے دو، تو آپ کا مال ہے، آپ کو اختیار ہے کہ پوری کی پوری رقم آپ کسی اور کو دینے کا اسے مکلف کر سکتے ہیں. میری امانت تمہارے پاس رکھی ہوئی ہے، تم بنا سکتا ہے اس کو پوری رقم دے دینا، آپ کیوں سرا نہیں کر سکتے؟ اللہ نے بھی ہمارے پاس جو رقم جمع کروائی ہے, اللہ نے جو ہم کو رقم عطا کی ہے, جو دولت ہم کو دی ہے, اس میں بھی اللہ پاک اس کا ہم کو مقنف کر سکتے کہ جو تمہارے پاس ہے سب کچھ دے دو. سال آئے گا تو جو سالہ کا تاریخ میں تم پر سرکار قاضی ہوگی تو اس پر سب کہتا تم اس میں نکال لیا کرو. لیکن فرمایا نہیں, یہ نہیں ہے, بلکہ 40 حصہ اس میں سے دینے کا. تو 40 حصے کو فرض کر کے اللہ پاک نے آسانی کو پیدا فرما دیا ہے ہمارے پاس. یہاں ہم کچھ باہر سے خرید میں جائیں تو 10% ٹیکس ہے. اللہ پاک یہاں تو روزانہ لیتے ہیں, دن میں 100 خریدیں تو 100 لیتے ہیں, لیکن اللہ پاک سال میں 1 لیتے ہیں, یعنی فرض قرار دیتے ہیں 1. اور پھر مقدار 10% نہیں ہے, 40% 40% ہے, 40% ہے, 40% حصہ ہے. تو اب کتنی آسانی اس کے اندر کر دی گئی ہے, اور ہمارے اوپر نفس کے اوپر مار کے خرچ کرنے سے جن کو گرانی آتی تھی اس کی سطح کم کر دیا گیا. دوسری خاص بات اس امت کے اوپر یہ ہے کہ پہلی امتوں کے اندر زکات کا مال جو ہوتا تھا اللہ کی راہ کا, وہ اس کو ایک جگہ لے جا کر رکھنا ہوتا تھا. آگ آتی تھی آسمان سے, اگر آگ اس مال کو کھا جاتی تو سمجھا جاتا کہ اللہ کے پاس یہ بات اور یہ زکات قبول ہو گیا, اور اگر آگ اس کو نہیں کھاتی تھی تو سمجھا جاتا تھا کہ اللہ کے پاس نامقبول اور نامنظور ہے. اور اس کو اس امت کے لوگ اتباع نہیں کر سکتے. اللہ پاک نے کرم کر دیا کہ ہمارے ضرورت مند فقراء مساکین بھائیوں کی ضرورتوں کو ہمارے ہی مال سے جوڑ دیا, اور اس کے ان کی ضرورتوں کا تحفظ, ان کی ضرورتوں کو ہمارے ہی مال سے پورا کروا دیا. چاہتے تو ہمارے مالوں کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا تھا کہ کروڑوں کی رقم میں, اربوں خربوں کی رقم میں, قدموں کی رقم میں یہ جو ہے اپنا پر رکھی ہوئی اور آگا کر کے ان کو جلا رہی ہے, اور پھر ضرورت مند اور مشکلوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ذمہ دار دوسرے مال سے بنوایا جا رہا کہ بھائی تم یہ زکات کا مال تو یہ تو آگ کے کھانے کے واسطے ہے, اور دوسرا جو ضرورت مندوں کی جو تم کو کفالت کرنی ہے, ان کی جو ضرورتوں کو پورا کرنا ہے وہ اپنے دوسرے اور مال سے کرنا ہے. یہاں پر بھی آسانی پیدا کر دی گئی ہے, اور یہ سمت کی خاصیت. پھر تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ پاک اس سے دنیاوی نفر فائدے بھی دیتے ہیں, اور اللہ پاک اس کے ذریعے سے روکنے بھی فائدے بھی دیتے ہیں. یہ مومن کا کی خاصیت کیا ہے کہ وہ باغے پہ جیتا ہے, غیب پر ایمان رکھتا ہے. سب سے پہلی کی بات قرآن کریم کی ایمان کے اندر ہی نہیں ہونا بالغیب. جب بھی کوئی دینی موضوع آئے گا تو وہاں پر وعدوں کا بیان آئے گا, فضائل کا بیان آئے گا, اجر کا بیان آئے گا. مادہ پرست دنیا کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس اندر کی ہوئی چیز کو ہم قبول کیسے کر لیں, جو چیز فیوچر کی ہے, جو ہماری نظروں میں نہیں ہے, جو ہماری اصل میں بعض دفعہ آتی نہیں ہے, اس کو ہم کیسے مان لیں. پہلی صفت قرآن میں جو ایمان والوں کی بتائی گئی وہ اللہ کی نیت میں ہونا دل ہے. غیب پر ایمان لانا ہی تمہاری خاصیت ہے, وعدوں پر یقین کرنا ہی تمہارا خاصہ ہے, اور اجروں کو ماننا ہی میری بات بتائی ہوئی اور میرے نبی کی بتائی ہوئی باتوں کو ماننا ہی تمہارا شیوا ہے. اور اسی وجہ سے تم مومن اور مسلم کہلاتے ہو. اگر اس کے اندر ذرا بھی ڈاوا ڈول ہو گئے, کمی آئے گی تو پھر یہ تمہارے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی چیز ہوگی. تو یہاں پر اللہ پاک نے یہ ہم کو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو چیزیں وعدوں کے تعلق رکھتی ہیں, اجر سے تعلق رکھتی ہیں, ان وعدوں اور اجر کے تعلق سے ہمارے دلوں پر خاص اثر بعض کا کیوں نہیں پڑتا. اثر نہیں پڑنے کی وجہ یہ ہے کہ غیب پر ایمان مضبوط نہیں ہوگا. اگر غیب پر ایمان مضبوط ہوگا تو یہ چیزیں اثر ضرور کریں گی. زہر کی شیشی رکھی ہوئی ہو, زہر کی بوتل رکھی ہوئی ہو, اور آپ کو پتا ہو اس میں زہر ہے, تو آپ اس کے قریب نہیں جائیں گے. آپ نے کچھا نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر زہر ہے اور آپ کو خطرہ ہے, آپ قریب نہیں جائیں گے. اسی طرح لوگ دنیا بھر کے اندر ناٹے لگواتے پھرتے ہیں, ایرانی بان کے رقمے لیتے پھرتے ہیں, اس کے لیے اپنے آپ کو انتظار کرتے ہیں. جو جائز ہیں وہ سوتے ہیں, جو ناجائز ہیں وہ سوتے ہیں, سب کچھ اپناتے ہیں لوگ. کس امید پر کر رہے ہیں؟ وہاں تو صرف امید ہے, یہاں پر اللہ کا کیا ہوا وعدہ تو وعدہ ہے, وہ تو ملنا ہی ملنا ہے. دنیا کے اندر بھی اللہ پاک نے اس کے فائدے رکھے ہیں, اور اوپر بھی فائدے بھی اس کے اندر. نقل فائدہ زکات کا اور زکات کے دینے کا یہ ہے, پہلا فائدہ کہ مال پاک ہو جاتا ہے, بندے اندر تاریخ نصاب ہو جائے, کسی کے اوپر زکات واجب ہو جائے, اور وہ بندہ اگر اس مال کی زکات نہیں دے تو پورا مال ناپاک ہوتا ہے. کسی کے پاس $1,00,000 رکھے ہوئے ہیں اور وہ اس کے پاس ہے زکات واجب ہے, اگر وہ نہیں دیتا ہے اس میں سے $2,500 زکات اللہ کے راستے میں, تو اس کے پورے $1,00,000 ناپاک ہوتے ہیں. وہ ناپاکی ہم کو دکھتی نہیں ہے, لیکن وہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے کپڑوں پر پہچان کر گیا, جیسے ہمارے کپڑوں پر خون لگ گیا, جیسے ہمارے کپڑوں پر شراب لگ گئی ہو, جیسے ہمارے کپڑوں پر ہدایت لگ گئی ہو, ایسے ہی ہے. تو جیسے ہم کو ہدایت نظر آتی ہے, شراب نظر آتا ہے, خون نظر آتی ہے, یہ ظاہری نظر سے نظر آتی ہے, لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ زکات نہیں دیے پورے مال کے اندر بھی ناپاکی سے آئے کر آتی ہے. وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کے ذریعے وضو ٹوٹنے کی وجہ سے ہم ناپاک ہو گئے, ہم نماز نہیں پڑھ سکتے, قرآن کو نہیں چھو سکتے, طواف نہیں کر سکتے, مسجد حرام کے اندر طواف و سعی کے بغیر عمل نہیں کر سکتے, دوسرے اور کام جس کا وضو سے تعلق ہے وہ اپنا انجام نہیں دے سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ناپاکی ہے وہاں, اس واسطے جانے کی اجازت نہیں ہے. اس ناپاکی پر ہمارا یقین ہے, और इस नापाकी पर उम्मत मुस्लिमा की बड़ी तादाद का यकीन है। माल के अंदर भी नापाकी आती है, जैसे जिस्म के ऊपर आती है, जैसे कपड़े के ऊपर आती है, जैसे जाहिर के ऊपर आती है, ऐसे ही रूहानी चीजों के अंदर भी नापाकी आती है। वो भी गंदे होते हैं, वो भी मैले होते हैं, उसकी सफाई का तरीका है, उसकी पाकी का तरीका है, उसकी भी तहारत का तरीका है। वो तरीका क्या है? माल की पाकी का तरीका यही है कि उसमें से अल्लाह के हक को जानकर उस हक को अदा किया जाए, और वो खाई पीसर है साल में एक बार निकालना। ये तो इसका नकल फायदा है कि पाकी की हो जाती है, माल पाकी का हो गया। किसी ने 1,00,000 में 2,500 निकाला तो बाकी 97,500 पड़ा, अजीब मिलता में अल्लाह पास का इंसान का बदल नापाक हो जाए। एक बात, आदमी पर गुस्ल वाजिब होता है, जिन चीजों से भी होता है, तो पूरा वजह नापाक होता है। पेशाब के जरिए से, बड़ी जरूरत के आने की वजह से, शरीयत के तारीफ होने की वजह से, खून के निकलने की वजह से भी अफजन पूरा वजह नापाक होता है। वुजू की इजाजत आसानी के लिए दी गई, हर वक्त आदमी के लिए दिन में 10 बार 12 बार वुजू करना मुश्किल हो जाएगा, इस वास्ते वुजू की आसानी के लिए आगे दी गई। तो 4 चीजों के 2-3 चीजों के धोने में से और 1 चीज के मसा कर देने से आदमी पाक हो जाता है, ये अल्लाह की तरफ से निजाम। ऐसे ही 2.5 लीटर निकाल दो तो बाकी सारा भी पाक हो जाता है, ये अल्लाह की तरफ से निजाम। दूसरा अगर फायदा यह है कि सदफा के सदफा वो बलाओं को दूर करता है। मुसीबतें हम पर आती नजर नहीं आती है तो हम समझते हैं कि ये हम पर आई नहीं है, हमको क्या पता कि हमारे दिए हुए सबके ने कौन सी मुसीबत को टाल दी है। पहले पहल दिया करो, क्योंकि बनाए उसको फलान कर आगे नहीं आती, वो सदका आड़ बन जाता है, वो रोक बन जाता है, वो बांध बन जाता है, उसको रोक देता है। तो ये नकल फायदा है इसका। फिर एक ईमानदारे के वास्ते उसके अंदर जो अग्र है, उसके अंदर जो वादे हैं, वो वादे उसके लिए मुस्तदार जाहिर है। रमजान के महीने के अंदर 1 का सिर्फ 10 नहीं, 1 का 70 नहीं, 700 भी मिलता है। ऐसे ही अल्लाह के रास्ते में खर्च किए हुए अमल, हर अमल का जो खर्च किया जाता है उसका भी और अमल का भी, हर नेकी का भी अगर वो 700 में बढ़ जाता है। अच्छा, फिर मुखलिसीन को उससे 700 की तहजीब नहीं है, मुखलिसीन को अल्लाह पाक उनके इखलास के लिए बस अदा बनाते हैं। अच्छा, उसके अंदर अगर सबर ज्यादा करना पड़ जाए, तो इतना लोगे मैं उतना लूंगा कि तुम पर नजर नहीं लगा, बड़े हिसाब के हिसाब से लूंगा। बंधु के पास एक शख्स आकर के मान रखे गिलास मुझे पानी दे दो, उनके पास मटका रखा हुआ था, वो ले लिया। देखने वालों ने पूछा कि उसने मांगा था गिलास आपने दे दिया पूरा मटका, ऐसा कि फरमाया कि उसने अपने हिसाब का मांगा था, मैंने अपने हिसाब का दिया। एक हमारे हिसाब का नहीं हिसाब है और एक अल्लाह के हिसाब का नहीं हिसाब है। अगर माल के खर्च करने से किसी को सबर करना पड़ जाए तो लगभग ऐसा देने के नजरों का नहीं समझ सके। ये उम्मत का मुशाहरा है। जैसे अब्बास रजी अल्लाह अन्हु के सूद को अल्लाह पाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत विदा के मौके से रोक दिया था कि सबसे पहले जिस सूद को मैं हराम करता हूँ वो मेरे जैसा अब्बास का सूद है। जब सूद की हुर्मत का हुक्म आया था तो उस वक्त तक आबाई जो कि हराम नहीं था, होता था उसमें सब चीजें पाई जाती थी, होती है उनके सूद को जब हराम किया गया तो उन्होंने ने बताया कि बनो अब्बास की जो हुकूमत है 300 साल हुकूमत, उस 300 साल हुकूमत की वो इबर है उस सूद का, उस माल के उस खर्च का, वो सदे का वो इबर है 300 साल की हुकूमत 47 खुलाफा। ये इबर लफा ऐसा देते हैं कि नजरों में नहीं समझता। ये नफा की नवाजिशें होती है, इस पर अजर अजर ईमान वाले को होना चाहिए, इस पर यकीन ईमान वाले को होना चाहिए, इस पर ईकान होना चाहिए, इस पर ईमान होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि हम बगैर किसी तरद्दुद के, बगैर किसी तरद्दुद के अल्लाह पाक की राह में जब भी जरूरत हो खर्च करने के लिए तैयार हो जाए। जो एक जरूरत राह में नफा का हक बनकर आ गई है वो तो हम दे ही दें, उसके अलावा भी देते रहें। यहाँ मुझे लद्दाख के हवाले से अर्ज किया गया और इस बारे में 2 चीजें इस वक्त अगर ज्यादा अर्ज किए जाने के काबिल है इसलिए उनको बयान किया जा रहा। एक ये है कि किस चीज में लद्दाख होती है, बुनियादी तौर पर दो बातें ध्यान में रख लीजिए, 3 चीजें ध्यान में रख लीजिए। सोना चांदी के ऊपर लद्दाख होती है, हमारे तजारत पर लद्दाख होती है, नकल कैश पर भी लद्दाख होती है। सोने चांदी पर लद्दाख के मामले को लेकर बहुत सारी सीरीज जो है वो वायरल करते रहते हैं, आजकल कर रहे हैं, सोने चांदी के ऊपर ज़कात नहीं है। फुकहा के बीच बेशक इख्तिलाफ है, امام شافعی، امام احمد، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، ان کے بیچ میں کسی کے نزدیک ہے پریشانی پر زکات کسی میں نہیں ہے، احناف کے نزدیک ان پر زکات واجب ہے. جو فقہ حنفی کو مثلا حنفی کو فالو کرتا ہے اس کے اس کو ضروری ہے کہ وہ اپنے زیورات کی زکات ادا کرے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ زیورات کی زکات شرعاً ہی واجب نہیں ہے، زیورات میں شرعاً زکات ہی واجب نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زیورات میں زکات واجب ہے وہ امت سے پیسہ پھینکنا اور وصول کرنا چاہتے ہیں، یہ سلسلہ نہیں ہے، یہ قصہ نہیں ہے. قصہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک دفعہ گاڑیاں پہنے ہوئے دیکھا. میں جی پاس سے آئے تو بولے کہ یہ تو زیور ہے میرے پاس، میں اس کی سستا لیتے ہو، اس کی زکات لیتے ہو؟ کہا کہ نہیں، ابھی تک دی ہے، کہا نہیں لی ہے. تو فرمایا کہ پھر یہ جہنم میں لے جانے کے واسطے تمہارے لیے کافی ہے، پھر یہ جہنم کا آج کا حصہ ہے. نفل چیزوں پر وحید نہیں آتی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو زیور کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی بات فرمائی ہے یہ نقل صدقے کی بات ہوئی. کوئی آدمی نقل کام اگر نہیں کرتا ہے تو بھائی اس کا مستحق ہے کہاں؟ پھر یہ تو اس کو بولا جا رہا ہے کہ یہ آپ کا حصہ ہے، یہ تو بڑی وعید ہے. اس نقل کام پر ایک وعید کیسے دی جا سکتی ہے؟ جب وعید دی جا رہی ہے تو نقل کیسے ہوا؟ یہ چیز سمجھ لیجیے. تو جب اس کے اوپر دی جا رہی ہے تو میں جا رہا ہے کہ اگر اس کی زکات نہیں دی جائے گی تو یہ بھی آپ کا حصہ ہوگا. یہ اس کو ضروری قرار دیتا ہے کہ اس میں سے زکات نکالنا، اس میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر جو فقہاء احناف ہیں اور حنفی مذہب کو فالو کرنے والے ہیں ان کو بھی اپنے مالوں سے محبت ہے، وہ کیوں ذرا اللہ کے راہ میں اس میں سے بھی مال نکالے جا رہے ہیں؟ وہ تو جن کے پاس میں تھوڑا بہت ہوتا ہے ان کا نہیں، جن کے پاس کلو کے حساب سے ہوتا ہے، جن کے پاس سونے کی تجارت وغیرہ کے سامان ہے ان کے حساب سے اگر آپ سوچ کے دیکھیں اور وہ حنفی نبی کو نہیں دوسرے وفاؤں کو فالو کرتا ہے یا کسی وفاؤں کو فالو نہیں کر کے بس منمانی زندگی گزار رہا ہے، وہ اس کا حساب دونوں میں ہوا ذرا کر کے دیتے ہیں تو وہ کیوں اپنے اللہ کے راہ میں اس مال کو خرچ کر رہا ہے؟ تو اس کے پیچھے کہ سونے چاندی کے اوپر زکات ہے یا نہیں ہے بات صرف اس وقت غرض کر رہے ہیں. اور عجیب بات ہے کہ ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے اس کے اپنی جگہ سے، اس کے اپنے کارخانے سے، اس کے اپنی یونیورسٹی سے، اسکول سے، دین کو دیکھا جاتا ہے انٹرنیٹ سے. آج کل تو یہ بیماری وبا عام ہو گئی ہے کہ ساری چیزوں کو انٹرنیٹ سے سیکھنے کی ایک عادت بن گئی ہے، یہ نہیں کہ ایک عادت بن گئی ہے. یہ جب تک یہ بیماری ہوگی اس وقت تک حقیقت یہ علم کسی کو حاصل نہیں ہو سکے گا، چاہے وہ کسی بھی لائن کا ہو، چاہے وہ علماء علماء کو کام کر رہے ہوں یا غیر علماء کو کام کر رہے ہوں، دینی کو کام دیا جا رہا ہو یا دنیاوی کو کام دیا جا رہا ہو. جب تک اس لائن کے ماہرین سے بڑا جگہ تب تک رابطہ نہیں ہوگا، اس وقت تک اس فن کی باریکیوں کو، اس فن کی تحقیق علم کو آپ حاصل نہیں کر سکیں گے. یہ ہر علم کے واسطے ایک فصلہ ہے، ہر علم کے واسطے ایک بات ہے، فن کے اردو کی بات ہے. ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ ہے کہ زکات کو خرچ کرنا مصرف کے حوالے سے جس کو زکات دے سکتے ہیں، جس کو زکات دی جاتی ہے ان کو مصرف بولتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں. مصرف قرآن پاک میں اللہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے آج بیان کیے ہیں انما صدقات للفقراء والی آیت کے اندر. اس کی ان آیت کی خاصیت یہ ہے کہ ان کو دینا ضروری ہے، اس کے علاوہ کسی اور اگر چیریٹی ٹرسٹ وغیرہ کے اندر آپ ویسے ہی دے دیتے ہیں کہ وہ تکلیف وغیرہ وہاں نہیں ہوتی، فقراء کو باہر کیا ہی بنایا جاتا یا ڈیم بنانے کے اندر نہیں دیا، ایسی چیزوں کے اندر ادارے بنانے کے اندر نہیں دیے، بلڈنگیں بنانے کے اندر نہیں دیے، کنواں کے ذریعے سے کھلوا دیے، تو یہ رفاہی کام جو ہوتے ہیں اگر وہ اس کے ذریعے سے کروائے جا رہے ہیں تو زکات ادا نہیں ہوگی. یہ سمجھنے کی چیز ہے، یہ ایک علمی بات ہے، یہ ایک تحقیقی بات ہے، یہ ایک تاریخی بات ہے. اس میں اس مسئلے کو علماء سے معلوم کرنا چاہیے، اس مسئلے کو غیر عالموں سے، سیاست دانوں سے، دوسرے اور دنیا کے علموں کو ان کے ماہروں سے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ علوم علماء سے معلوم کیے جاتے ہیں، جن علوم کے ماہر علماء ہوتے ہیں تو ان سے پوچھے جائیں گے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ مصرف میں دینا ضروری ہے، اگر مصرف میں خرچ نہیں ہوگا، ہماری کسی کو نہیں بنائے جائیں گے تو پھر مذکر ادا نہیں ہوگی. اگر آپ کسی ادارے میں لیتے ہیں، ادارے کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ کوئی دواخانہ تعمیر کر، ہاسپٹل تعمیر کروا رہے ہیں زکات کی رقم سے، تو وہ تعمیر کروانا ایک فائدے کا کام بے شک ہے، لیکن آپ کی اس رقم کا مالک کون ہوا؟ مالک کوئی نہیں ہوا. تو جب تک آپ کی دی ہوئی رقم کا کوئی مالک نہیں بن جاتا، اس وقت تک آتا وہ زکات ادا نہیں ہوگی. یہ بولنے کا مطلب ایسے ہی جتنے کام ہے کنویں کھلوانی ہے تو کنویں جیسے کام سے کھلوایا، خیر کا کام ہے، اس کے خیر ہونے کی نفی اور انکار نہیں کیا جا رہا. بولا یہ جا رہا ہے کہ اس میں کسی کو مالک نہیں بنایا جا رہا، اور زکات و صدقات کے لاگے لاگے ہم بار کر کے کسی کو مالک نہیں بنائیں گے، وہ زکات و صدقات ادا نہیں ہوں گے. اللہ کی چیزوں کی سمجھ دور ہم بتا سکتے ہیں. آپ اللہ کے صدقات واجبات کے اندر بھی، زکات کے اندر بھی، نماز کا اور صدقات نافلہ کے اندر بھی، اس کے ادارے کو بھی یاد رکھیں, یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ ادارے کی بلڈنگ میں لگا دیا جاتا, یہاں زکات کی تبلیغ کی ترتیب کا سسٹم ہے. یعنی مالک بنانے کے بعد, مترقین کو دینے کے بعد, اگر وہ واقعی اس کے بعد کوئی ترتیب ہوتی ہے جس کے ذریعے سے یہاں کی ضرورتوں میں اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے اندر نہیں دے سکتے تھے اس کے بعد ہم نہیں مانگ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ تمرین کا سسٹم ہے, ترتیب ہے جو یہاں پر اور بہت ساری جگہوں پر جاری ہوتی ہے, اور وہ علماء کو پتا ہو بتاتی ہے, سب کے علم میں آنا ضروری بھی نہیں ہے. تو اس کے لیے گزارش ہے کہ آپ اگر اپنے وطاط واجبہ داخلہ کے اندر اس ادارے کو بھی یاد رکھیں. رشتے داروں کو دینے میں دوہرا اثر ہے, دینی مراکز کے مدارس کو دینے میں بھی دوہرا اثر ہے. رشتے داروں کو دینے میں نارمی کا ایک اثر ہوتا ہے اور دوسرے زکات کے دینے کا اثر ہوتا ہے, اور دینی مدارس کو دینے میں زکات کا ایک اثر ہوتا ہے اور اشاعت علم کا, دین کے پھیلانے کا اثر ہوتا ہے, تحفظ علم کا, علم کی حفاظت کا اور دین کی حفاظت کا اثر ہوتا ہے.